بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد پروردگار عالم کے انتہائی شکر احسان اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے سرفراز فرمایا ہے. شب شہادت ہے, امام کی شہادت کے موقع پر ان کے فرزند کے حضور تسلیت کے پیغام کے لیے, وارث اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے, ان کے نصرت کی راہ میں سعادت حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. فردیگر عالم نے انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور خدا متعال کا عادلانہ حکیمانہ نظام تقاضا کرتا ہے کہ وہ دو زندگیاں قرار نہ دے. اگر کوئی دنیاوی نظام ہوتا تو دنیا کی نظاموں کے اندر محدودیت ہوتی ہے, ایک چیز کو سنبھالتے ہیں دوسری چیز کو تباہ کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے اپنی دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ یہاں پر ہم جب سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے ہیں تو ایک پہلو میں کامیابی حاصل کرتے ہیں, دوسرے پہلو کے اندر ناکامی ہو جاتی ہے. ہم سب کے سامنے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے فوزل فیولز کو استعمال کیا اور اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کی پرابلم ہو گئی, نہیں معلوم کچھ بیماریوں کا علاج کیا اور بہت ساری اور بیماریاں ہم ایجاد کر چکے. خدا متعال کے نظام کے اندر ایک عجیب بیلنس ہے, اور اس بیلنس کے اندر ایسا ہے کہ آپ خدا کی ایک بندگی کو انجام دیں گے, اس ایک بندگی کو انجام دینے سے دنیا بھی تعمیر ہو رہی ہوگی, برزخ بھی بہتر ہو رہی ہوگی, آخرت بھی بن رہی ہوگی. پوری زندگی انسان کی, اور جب ہم زندگی کہتے ہیں تو یہ سارے مراحل شامل ہوتے ہیں, یہ دنیا کی زندگی ایک زندگی ہے, جب یہاں سے جائیں گے تو ایک اور مرحلہ آئے گا جس کو ہم قبر تعبیر کرتے ہیں, وہ درحقیقت برزخ ہے. جب وہاں سے نکلیں گے تو ایک اور مرحلہ آئے گا جس کو ہم محشر تعبیر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر جنت اور جہنم, اور نہیں معلوم کون کون سی زندگی کے مراحل اس کے بعد ہوں گے. لیکن ایک ہی عمل خدا تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تمام مصلحتوں کو پورا کرتا ہوا جائے گا. معمولاً ہم انسان خدا تعالیٰ کے دین کے ان رابطوں کو درک کرنے سے عاجز ہیں, اور تھوڑی سی اگر محنت کریں تو چند باتیں ہمیں اس سلسلے میں سمجھ میں آتی ہیں. جیسے کسی کو یہ چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے لیے خدا کے دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے لیے انہا لکبیرۃن, یہ نماز انسانوں کے لیے بہت سخت ہے. اصولی طور پر دیکھا جائے واقعاً سخت ہونی چاہیے, یعنی اگر کسی کو نماز کے بارے میں نہ پتا ہو اور اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں ان تیاریوں کے ساتھ ایسا ایک عمل دن میں اتنی دفعہ انجام دینا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ کسی کو اگر نہ پتا ہو بیک گراؤنڈ کیا ہے تو پھر زندگی کے سخت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے یہ. قرآن کریم فرماتا ہے انہا لکبیرت ہوگی, بہت سخت ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر خضوع اور خشوع قرار پا گیا ہے, اللہ کی طرف سے خضوع خشوع قرار پا گیا ہے. اب یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان اس حقیقت کو درک کرتا ہے کہ یہ پورا نظام کیا ہے, اس کی اپنی حیثیت کیا ہے اس نظام کے اندر, اس کے اپنے وجود کی کیا حیثیت ہے, تو اس کے بعد پھر کام کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے. میں ایک مثال دنیا سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اللہ کے دین سے ایک مثال لیتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف منتقل ہوں گے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد, اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اگر آپ اپنی عام زندگی کے اندر دیکھیں تو عام زندگی کے اندر انسان کتنا پانی استعمال کرے گا ایک دن کے اندر؟ فرض فرمائیں اگر ایک عام انسان ہو 200 لیٹر 300 لیٹر پانی ڈیلی استعمال کرے گا مختلف طریقوں سے, مشکل میں پڑ جائے تو کتنا لیٹر پانی چاہیے؟ واقعی مشکل میں پڑ جائے تو یہ سب چیزوں کو کاٹتا چلا جائے گا, 2 لیٹر کے اوپر محدود ہو جائے گا, 2 لیٹر پانی کے اوپر زندگی گزارے گا پھر یہ بھائی. اچھا اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ پانی کا مسئلہ کیا ہے اور آپ اس سے کہیں ایک دن کے اندر 2 لیٹر کے اوپر زندگی گزارے, سختی ہوگی یا آسانی ہوگی؟ دیکھیے ایک عذاب بن جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ پورا نظام کیا ہے, اگر یہ پانی آج خرچ کر لیا گیا اگلے 6 دن کے لیے پانی نہیں ہے, پھر موت ہی موت ہے, پھر بہت آسانی سے کام کرے گا, خود بچا کے رکھے گا, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بچوں کی تربیت کے اندر اس بات کو بہت زیادہ احساس کریں گے. ایک ہی خاندان کے اندر, ایک ہی گھرانے کے اندر پلنے والے کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو بات سمجھانا انتہائی آسان ہوگا. آپ تھوڑا سا ان کو بتا دیں کہ کرنا کیا ہے, سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں, عمل کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو آپ کو بار بار ایک ایک چیز بار بار ان کو کہنا پڑے گا کہ اس کام کو انجام دیا جائے. اور فرق کہاں پر آئے گا؟ اگر کسی بچے کو نظام سمجھ میں آ جائے کہ یہ پورا جو نظام چل رہا ہے پورا سسٹم کیا سسٹم ہے, پھر کام بہت آسان ہے. سسٹم سمجھ میں نہ آئے کام بہت مشکل ہے. اللہ کے رسول کے واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد, صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہ کے نبی اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ لوگ تکبر نہ دکھائیں, اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اور شاید اسلام نے جاہلیت کے معاشرے کے مقابلے میں جن چیزوں میں بنیادی تبدیلی ایجاد کی وہ یہی معاملہ تھا. جاہلیت کے معاملے میں, جاہلیت کے زمانے میں لوگوں میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی خوبی نہیں تھی, مجھے لگتا ہے جاہلیت میں بھی بہرحال کچھ خوبیاں تھیں. مہمان نواز بہت زیادہ تھے, اگر مہمان نوازی نہیں کر پاتے تھے تو اپنے لیے موت کے برابر سمجھتے تھے. خوددار بہت زیادہ تھے, مانگنے کے عادی نہیں تھے. حضرت ہاشم سے پہلے رسم تھی کہ اگر کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو بیابان کے اندر کالے رنگ کا ایک ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتا تھا اور اس کے اندر بھوکا پیاسا مر جاتا تھا اور وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. بہت خوددار تھے, انتہائی شجاع تھے, انتہائی شجاع تھے. یعنی شجاعت کا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا, ہماری زندگی کے حساب سے شجاعت نہیں تھی بلکہ پاگلپن تھا, اتنے شجاع تھے اس معاملے کے اندر. جاہلیت میں بھی کچھ خوبیاں تھیں باہر, لیکن جاہلیت میں ایک بہت شدید برائی تھی, انتہائی شدید قسم کا تکبر تھا, انتہائی شدید قسم کا تکبر. شاید اللہ کے رسول نے جو بہت بڑی تبدیلی ایجاد کی جاہلیت کے معاملے میں وہ یہ تھا کہ انسانوں کے تکبر کو ختم کیا. اچھا یہ تکبر کیسے ختم کیا؟ یہ عادت ان کی رگوں کے اندر تھی, اس رگوں کے اندر موجود عادت کو کیسے ختم کیا؟ اچھا میں تکبر کے اوپر اصرار کیوں کر رہا ہوں؟ تکبر پہ اصرار اس لیے کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ عادت ابھی بھی جاری ہے, بدلی نہیں ہے. جاہلیت کی کچھ عادتیں ایسی بدلی ہیں کہ پھر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکیں. مثال کے طور پر جاہلیت میں عورتوں کو مقام نہیں دیتے تھے, بچیوں کو دفن کرتے تھے, ایک ریالٹی تھی. یہ عادت اللہ کے رسول نے ایسی ختم کی, اتنی شدت سے اس کا مقابلہ کیا کہ پھر میرا اپنے یہ خیال ہے کہ پھر 1500 سال میں کسی ثقافت کے اندر یہ مجال نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں. لیکن جاہلیت کی کچھ عادتیں زندہ ہو گئی ہیں, باقی رہی ہیں, مختلف انداز میں باقی رہی ہیں. اور جاہلیت کی عادتوں میں سے ایک عادت تکبر تھی. یہ تکبر کی عادت باقی رہی ہے. اچھا اللہ کے نبی نے ختم کیسے کی اور جن انسانوں میں ختم نہیں ہوئی ہے وہ ختم کیوں نہیں ہو کے دے رہی ہے؟ اللہ کے نبی کا ختم کرنے کا بہت آسان انداز یہ تھا کہ وہ لوگوں کو تکبر کے نتائج سے آگاہ کرتے تھے. کچھ لوگوں کے لیے نتائج بیان کرنا، قیامت کے نتائج بیان کرنا اچھا ہوتا ہے، ان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے دنیا کے اندر تکبر کے نتائج بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے ان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. البتہ کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں، ان کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان کے دل کل ہجارہ او اشد قصبہ، پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، یہ پتھر بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، قطعاً کوئی اثر قبول نہیں کرتے. مثلا آخرت کے اثر کو اللہ کے نبی نے کیسے بیان کیا؟ فرمایا کہ جو تکبر کرے گا خدا متعال قیامت کے دن اس کو چوٹیوں کی صورت میں خلق کرے گا، جو میدان حشر میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جائیں گی. جب تک لوگوں کا حساب ہوگا ان کو روندا جائے گا. اچھا ہمیں معلوم ہے کہ یہ سمبولک ہے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمبولک ہے، اور اس میں جو سمبولزم ہے وہ یہ ہے کہ جو متکبر انسان ہوگا وہ ضعیف ترین مخلوق ہوگا اور ذلیل ترین مخلوق ہوگا اس میدان حشر کے اندر. اب ضعیف ترین کا احساس چونٹی کے ذریعے سے اور ذلیل ترین کا احساس روندے جانے کے ذریعے سے، کچلے جانے کے ذریعے سے. نہیں معلوم وہ مخلوق کا منظر، اس محشر کا منظر ہوگا کیا، یہ شاید ہم بیان نہیں کر پائیں گے، شاید نہیں بلکہ یقیناً بیان نہیں کر پائیں گے. کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم لوگوں نے جو کچھ حس میں نہ لیا ہو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم صرف اس کی علامت دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو عالم ہوگا جس کو ہم عالم حشر تعبیر کر رہے ہیں، عالم حشر کے اندر متکبر انسان کمزور ترین مخلوق ہوگا اور ذلیل ترین مخلوق قرار پائے گا. جب دنیا کے اندر متکبر کے لیے اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا؟ فرمایا دنیا کے اندر متکبر کو ایک ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، متکبر انسان ایک ذلت اٹھائے گا. مولا امیر المومنین کی ایک روایت عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تکبر کا فی الولایت ذل فی العزل، جملہ مترجہ کے طور پر. اہل بیت اور قرآن دین اسلام اس کا کمال یہ ہے کہ یہ لوگ جزئی حقائق بیان نہیں کرتے، ایسے کلی حقائق بیان کرتے ہیں جس کو دنیا میں کہیں پر بھی آپ امپلیمنٹ کر سکیں. 1400 سال پہلے بھی قانون یہی قانون ہے، 1400 سال کے بعد بھی یہی قانون ہے. فرمایا تکبر کا فی الولایت ذل فی العزل، حکومت حاکمیت کے دور میں تکبر دکھانا اترنے کے بعد ذلیل ہونے کے برابر ہے. یہ ہوگا جو حاکمیت کے دور میں تکبر دکھائے گا، اترنے کے وقت اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی، لوگ بدلہ لیں گے اس سے، ذلت اٹھاتا ہے. اور مولانا اسی کو ایک اور جملے میں بہت ہی شاید میرا اپنے خیال میں طالب علم آدمیوں نہجو بلاغہ کو پڑھتے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مافوق بشر لگتی ہیں، شاید ہماری سمجھ بھی نہیں آئیں گی، میرے جیسے تو خیر قطن نہیں سمجھ میں آئے گی، بہت سارے سمجھ میں نہیں آئیں گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں تو ان سمجھ میں آتی ہیں اور اس کا لطف آتا ہے. شاید نہج البلاغہ کے تمام جملات جو میں نے اب تک پڑھے ہیں مجھے اس جملے سے زیادہ لطف کم میں ملا. وہ فرمایا تھا الدہر یومان، یوم لکھا و یوم علیک، زمانہ دو دن ہے، ایک دن تمہارے حق میں ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہے. بہت عجیب جملہ ہے، اور اس جملے پہ کوئی جتنا غور کرے اس کی زندگی کے لیے راستے کھلتے ہیں. عربی انتہائی سادہ، بہت خوبصورت، الدہر یومان لگتا ہے جیسے ہر انسان کے لیے فرمایا، دہر یومان زندگی دو دن ہے، یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تمہارے حق میں ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہے. یعنی کیا مطلب؟ کبھی بھی دنیا ہمیشہ مخالف نہیں رہے گی اور کبھی بھی دنیا ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی. کاش متکبر انسان کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، دنیا ساتھ نہیں دے گی. اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے، حقائق کو، چھوٹے چھوٹے حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے. اچھا جب وہ حقیقتیں لوگوں کے سامنے بیان ہو جاتی تھیں اور ان کو یقین ہوتا تھا نبی کی بات کا یقین ہوتا تھا، تو اس کے نتیجے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو برائی سے بچاتے تھے. مثلا منافق کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو منافق انسان ہوگا جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ سے آگ کی دو زبانیں نکل رہی ہوں گی، اور یہ محشر میں اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ دنیا میں منافق انسان تھا. یہ بات اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات لوگوں کے دلوں پہ اتنی شدت سے جا کے اثر کرتی تھی کہ لوگ اس کو جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے اور اس کے بعد گریز کرتے تھے. کچھ لوگوں پہ قیامت کی بات اثر کرتی تھی, کچھ لوگوں کے اوپر دنیا کی بات اثر کرتی تھی کہ دنیا کے اندر ذلیل نہیں ہونا ہے. اب اگر کوئی عقل مند انسان ہوتا تھا, اپنے آپ کو محفوظ کرتا تھا. ایک بہت نفیس واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف فرما تھے تو اور ایک آدمی جو کافی متکبر تھا وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے برابر میں ایک غریب آدمی آیا اور معاشرتی اعتبار سے اسٹیٹس میں کم اس کے برابر میں آ کر بیٹھا. تو وہ جو متکبر آدمی تھا اس نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹا کہ جیسے اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رکھے کہ برابری نہ دکھائے, برابری نظر نہ آئے. تو اس نے جیسے اپنے کپڑوں کو سمیٹا, اپنے آپ کو تھوڑا اکڑ کے بٹھایا, اللہ کے رسول نے احساس کر لیا. قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ عبس و تولا, اس نے اپنا چہرہ بنا لیا ہے اور یہ اکڑ کے بیٹھ گیا ہے اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پسند نہیں آیا. اللہ کے رسول نے آیت کریمہ بیان کر دی. اچھا وہ جو متکبر انسان تھا اس نے دیکھا کہ میری انسلٹ ہو گئی, میں معاشرے کے اندر اس اعتبار سے ذلیل ہوا. اب نہیں معلوم اس کے دل پہ اثر ہوا یا اپنی شان و شوکت جو گئی تھی اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے, مجھے نہیں معلوم, اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی آدھی دولت اس کو دینے کو تیار ہوں. اب مجھے نہیں معلوم, یا تو اس کے دل پہ اثر ہو گیا تھا, جو متکبر آدمی تھا اس کے دل پہ اثر ہوا تھا تو اس نے کہا کہ چلو میں آدھی دولت دے دیتا ہوں میرا تکبر ختم ہو جائے, یا ابھی بھی تکبر دکھا رہا تھا. وہ کیسے؟ چونکہ انسلٹ ہوئی تھی تو اپنی دولت کا یوں ایک جسچر دے کر کہ میں اتنا سخی آدمی ہوں, وہ اپنے آپ کو کمپنسیٹ کرنا چاہ رہا تھا شاید, نہیں معلوم کیا ہوا. اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھا جو اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تھا کہ تمہیں آدھی دولت قبول ہے؟ کہنے لگا نہیں, مجھے ڈر ہے کہ اس کی آدھی دولت کے ساتھ اس کا آدھا تکبر بھی میرے پاس آ جائے گا, میں نہیں لوں گا اسے. یہ اللہ کے رسول کا تربیت کا انداز تھا. اچھا اب یہاں پہ ایک عملی نقطہ ہے, ہم لوگ اپنی تربیت کیسے کریں, ہم لوگ اپنی تربیت کیسے کریں. اس میں دو تین کیٹیگریز بنیں گی ہم انسانوں کی, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اور موضوع کی طرف, اس موضوع سے ویسے ہم ملحق تو ہیں لیکن اور زیادہ بالکل صراحت کے ساتھ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اللہ
صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, اگر کوئی انسان واقعاً سیکھنا چاہے تو خدا اسے ہر طریقے سے سکھا سکتا ہے. کوئی انسان واقعاً سیکھنا چاہے, یعنی یہ جملہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کوئی یہ کہے کہ میں تو سیکھنا چاہتا ہوں اور خدا نے مجھے نہیں سکھایا, یہ ممکن نہیں ہے. خدا معلم ہے اور سکھانے والے ہونے کے ناطے کمال کے اوپر فائز ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسکول کے اندر اچھا ٹیچر کون سا ہوتا ہے, جو بچوں کو سکھاتا ہے یا نہیں سکھاتا ہے؟ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بچوں کو سکھاتا ہے. اچھا کس کو سکھاتا ہے؟ جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو نہیں سیکھنا چاہتے ہیں, دونوں کو سکھاتا ہے. اچھا جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو تھوڑا سکھاتا ہے یا جتنا ممکن ہے سب سکھا دیتا ہے؟ جتنا ممکن ہے سب سکھا دیتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سیکھنا چاہوں اور خدا مجھے نہ سکھائے؟ قابل تصور نہیں ہے. اچھا ٹیچر کے پاس تو لمٹس ہوتی ہیں بھائی, اس کے پاس مثلاً 40 منٹ ہوتے ہیں, 50 منٹ ہوتے ہیں, 25-30 بچے بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس کے پاس لمٹس ہوتی ہیں. اس قادر متعال کے پاس سکھانے کی کوئی لمٹ ہے کیا؟ کیا لمٹ ہے؟ اچھا ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاکستان میں علماء نہیں ہیں, لہذا نعوذ باللہ خدا مجبور ہے کیسے سکھائے. آیا خدا کسی کے کا محتاج ہے سکھانے کے لیے؟ واقعا محتاج ہے. اگر یہ خدا کسی کو سکھانا چاہتا ہے تو کوے کے ذریعے سے سکھا دیتا ہے کہ لاش کیسے دفن ہوتی ہے. خدا کا نظام ہے, وہ اپنے نظام کے اندر ہر چیز سے سکھا سکتا ہے, یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ہمیں صرف سیکھنے والا بننا پڑے گا پہلی بات. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہ ملے آپ کو, مثال کے طور پر آپ کہیں گے بھائی میں تو سیکھنا چاہتا ہوں, کوئی مجھے سکھانے والا نہیں ہے, بحمداللہ قرآن کریم کلام اہل بیت ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے, ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے, مختلف زبانوں کے اندر بیان ہوا ہوا ہے. کم سے کم کام یہ کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی ایک موضوع کا انتخاب کریں, اس کے اوپر اہل بیت کی روایات کو پڑھنا شروع کر دیں, مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو کچھ روایات ملیں گی جو آپ کو ہدایت دیں گی کہ یہ طریقہ کار ہے اپنی بیماری کا علاج کرنے کا، لیکن یہ طریقہ کار اختیار وہ کرے گا جو اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہوگا، جو بیماری نہیں سمجھے گا وہ علاج کہاں کرے گا؟ متکبر کے ساتھ یہ مصیبت، متکبر اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، وہ گویا اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا حق تکبر ہے، اور یہ اس کی بیچاری کی بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. اردو زبان میں ہم لوگ متکبر انسان کو مغرور کہتے ہیں. اردو زبان جب کسی اور زبان سے کسی ورڈ کو لیتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اپنی ویلیوز کو ایڈ کرتی ہے. بعض اوقات وہ ویلیوز اردو زبان کے کلچر سے ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت اچھی نہیں ہوتی ہیں. یعنی واقعا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بعض اوقات وہ ویلیوز اتنی پازیٹیو نہیں ہیں. مثلا خواتین کو ہم لوگ مستورات کہتے ہیں. مستور عربی میں چھپے ہوئے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں خواتین چھپی ہوئی ہیں، لیکن وہ اتنی چھپا دی جاتی ہیں کہ جو ان کا حق ہے اس سے بھی چھپا دی جاتی ہیں. یہ تھوڑی ویلیو تو ایڈ ہوئی ہے، لیکن یہ ویلیو تھوڑی سی نگیٹو ایڈ ہو گئی ہے. لیکن نہیں معلوم کس نے اردو زبان میں متکبر انسان کے لیے مغرور کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ بہت خوبصورت لفظ استعمال ہو گیا. اردو زبان میں مغرور کہتے ہیں ہم لوگ متکبر کو. عربی زبان میں مغرور اس شخص کو کہتے ہیں جس کو دھوکا ہوا ہے. اور یہ اردو زبان نے بہت اچھا استعمال کیا کہ متکبر کو کہا کہ یہ انسان کیا ہے، یہ مغرور ہے. کیا مطلب؟ اس کو دھوکا ہوا ہے. کس بات کا دھوکا ہوا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے، در حقیقت کچھ بھی نہیں، یہ بڑا نہیں، اس کو بہت بڑا دھوکا ہو گیا. یہ رسول خدا کا تربیت دینے کا انداز تھا. اب اپنے موضوع سے اور نزدیک ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
کل آپ کی خدمت میں عرائض میں پیش کیا تھا کہ جب انسان کی ایک نئی تفسیر کی مغربی دنیا نے، اس نئی تفسیر کے اندر انہوں نے بہت سارے حقائق کا انکار کیا. بہت سارے حقائق کا انکار کرنے کی وجہ سے نئی ویلیوز اس انسان کے اندر ڈال دیں، اور وہ جو نئی چیزیں اس کے اندر آئیں اس کا کچھ الٹیمیٹ رزلٹ تھا. مثلا جب روح کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا، تو جو کچھ انسان میں سے رہ گیا وہ اس کا جسم رہ گیا. اب جیسے وہ جسم رہ گیا تو جتنا بھی کمال تھا وہ جسم کے اوپر آ گیا کہ جس نے جسمانی لذتیں زیادہ حاصل کر لی اسے کمال نصیب ہوگا. انسان کے اندر دکھانے کی خواہش ہے. انسان کے اندر اپنے وجود کی صلاحیتوں کا اعتراف لینے کی خواہش ہے کہ کوئی میرا اعتراف کرے. اب جیسے ہی انسان کے پاس روح ختم ہوئی، خدا ختم ہوا، آخرت ختم ہوئی، اعتراف کس سے لے؟ خدا پسند کرے یہ محور ختم ہو گیا، چونکہ خدا ہے ہی نہیں. آخرت میں جزا ملے یہ محور بھی ختم ہو گیا، چونکہ آخرت ہی نہیں ہے. میری روح ترقی کرے یہ بھی ختم ہو گیا، چونکہ روح ہی نہیں ہے. جب یہ سب نہیں ہے تو کیا بچا پھر؟ وہ یہ کہ اس دنیا میں میرے جیسے بندے میرے جسم کی تعریف کریں. اب فحشا نے آنا تھا. پھر اس بیک گراؤنڈ میں قطعی نتیجہ یہ تھا کہ انسانوں نے فحشا کی طرف جانا تھا. اچھا، جیسے انہوں نے اس طرف جانا تھا اس کا مطلب ہے فیشن کی طرف جانا ہی جانا تھا، فیشن کی طرف جانا تھا. اور کل بات ہم نے اس پہ ختم کی تھی کہ کیا یہ اتفاق ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں تو کیپیٹلزم کی گروتھ ہو رہی تھی؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ ہمیں لگتا ہے نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہونا چاہیے. اس فکری نظام کا رزلٹ یہی نکلنا چاہیے تھا، اس فکری نظام کا رزلٹ یہی نکلنا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے کہ کیپیٹلزم کا، سرمایہ داری کا پورا نظام انسانوں کی خواہشات کو غلط راستے پر لے جانے پر ہے. صحیح خواہشات کو بڑھائیں ان کے نظام میں طاقت نہیں آتی. ان کا کام یہ تھا کہ وہ غلط خواہشات کی طرف لے کر جائیں، اور غلط خواہشات کی طرف لے جانے کی وجہ سے ان کی مارکیٹ نے چلنا تھا ایک دھوکے کے تحت. اور اس خاطر ان کے پاس بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ لوگوں کی خواہشات بڑھیں، لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کریں. اگر اس کے مقابلے میں، یعنی کیپیٹلزم کے مقابلے میں، خواہشات کے بڑھنے کے مقابلے میں کوئی خواہشات کے کنٹرول کرنے کی بات کرے تو یہ پورا نظام کولیپس کر جائے گا. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کبھی، اگر کوئی ہم سے پوچھ ڈالے کہ مثلا یہ جو دنیا بھر میں یہ سرمایہ دارانہ نظام پھیلا ہوا ہے اس سے لڑنے کا راستہ کیا ہے، تو یہ بہت طاقتور نظام ہے دیکھنے میں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب ان شیطان کے نظاموں کو دیکھو گے تو تمہیں بہت اچھا لگے گا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ, فرمایا یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے اور اس سے زیادہ کمزور کوئی چیز نہیں ہے. یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے, انتہائی کمزور ہے. اچھا, اس انتہائی کمزور نظام کو توڑنے کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام کا ایک چھوٹا سا حکم ہے, قناعت کرو, قناعت کرو. جیسے آپ اس پورے نظام کے مقابلے میں, جس کی ساری ترقی خواہشات کو بڑھانے پر ہے, پورے نظام کے مقابلے میں اسلام کا ایک حکم رکھیں گے, قناعت کرو, زندگی آسان ہے, آپ کی زندگی آسان ہے. میں ایک واقعہ جو میں اپنی زندگی سے سنتا ہوں, ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ عرض کروں گا اور اس کے بعد اس کو مزید بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد,
صلی اللہ علی محمد وعلی محمد.
چند دن پہلے میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو یا اس سے پہلے کبھی کسی اور موقع کے اوپر, مجھے کہ ہم انسان اپنی پرائیورٹیز چینج کرتے رہتے ہیں بار بار, 10 سال کچھ, 15 سال کچھ, 20 سال کے بعد کچھ. جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی رہتی ہے ہم اپنی پرائیورٹیز چینج کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو عجیب فینومینا ہمارا ہے وہ یہ کہ ہم جب اگلی عمر میں جاتے ہیں تو پچھلی پرائیورٹی ہمیں کھلونا لگنے لگتی ہے, بالکل یوں ہی لگنے لگتا ہے. مثلا آپ تصور کیجئے, آپ کی عمر جب 10 سال کی تھی تو جو چیزیں آپ کے لیے انتہائی اہم تھیں, اس وقت آپ کے لیے وہ چیزیں کتنی اہم ہیں, کھلونے سے زیادہ نہیں ہیں. اچھا, اب 20 سال کے لیے تو جو چیزیں آپ کے لیے اہم تھیں اب کیا ہے ان کی حیثیت, کھلونے سے زیادہ نہیں ہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, وہ یہ کہ جب ہم مرنے کے نزدیک آئیں گے تو پوری دنیا قرآن کے کہے کے مطابق لعبن ولہبن, کھیل کود سے زیادہ نہیں ہوگی ہمارے. اس موقع پر ہماری پرائیورٹیز کچھ اور ہوں گی, صرف ایک مشکل کے ساتھ, واپسی کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا. اب ہمیں انہیں پرائیورٹیز کے اوپر زندگی گزارنی ہوگی. تو بہت عقل مندی کا کام یہ ہے یہاں پہ اپنی پرائیورٹیز کو صحیح کر لے, لیکن یہ ہم انسانوں کے ساتھ مشکل ہے. دین مبین ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے اپنی ان جسمانی خواہشات کے اوپر بہت محنت مت کرو, ان کے اوپر بہت محنت مت کرو, ان کے اوپر بہت وقت ضائع مت کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کہیں مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, جی تو مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, اس میں ایک پرابلم کیا ہے یا فیسلٹی کیا ہے, اس میں آپ کو تھوڑا اونچا ہونا پڑتا ہے. جب اونچا ہو کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک ایک بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, ہمارا ویسے بھی ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے, 20-25 سال ٹیچنگ کرنے کی وجہ سے ہمیں کلاس کے ایک ایک بچے کے دماغ کو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ یہاں بیٹھا ہے, کہاں سوچ رہا ہے, یہیں پہ ہے یا کہیں اور ہے, وہ ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی آ کے بیٹھتا ہے اور کچھ ایسی موومنٹ کرتا ہے, صاف سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی لائف میں پرائیورٹی کہاں پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے. اچھا, وہ بہت اچھی نہیں ہوتی, وہ بہت اچھی نہیں ہوتی, اس کو دیکھ کے دل کڑنے لگتا ہے, دل کوڑنے لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے بتائیں کہ تم دھوکے میں پھنس گئے, یہ تمہاری پرائیورٹی نہیں ہے. ایک آدمی نے پاکستان سے باہر مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ ایک میں نے کوئی بات کہی وہاں پہ, میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ میں ساری زندگی چیزوں کے پیچھے بھاگا ہوں, ساری زندگی چیزوں کے پیچھے بھاگا ہوں, اور جس رات میں نے اپنے والد کو قبر میں اتارا ہے اس دن مجھے سمجھ میں آیا چیزوں میں کچھ نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے ایک بات پوچھے گا, آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, چیزوں کے, انسانوں کے, یا کردار کے, کس کے پیچھے؟ اگر آپ چیزوں کے پیچھے ہیں یہ پست ترین ہدف ہے, کسی چیز میں کوئی بقا نہیں ہے, چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, چاہے وہ فرعون کا محل ہو, چاہے وہ احرام مصر ہو, چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر آپ انسانوں کے پیچھے بھاگیں, فرد کے پیچھے بھاگیں, کسی فرد کو روئے زمین کے اوپر بقا نہیں ہے, ہر انسان نے مرنا ہے, چاہے آپ کی اولاد ہو, چاہے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہوں, کسی انسان نے روئے زمین کے اوپر باقی نہیں رہنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, صرف ایک چیز نے بقا رکھی اپنے لیے اور وہ انسان کی صفتیں ہیں, بس اس میں بقا ہے. ہم انسانوں کے اندر صرف صفتوں میں بقا ہے، باقی کسی چیز میں بقا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت کا جو ظرف ہے وہ بدن نہیں ہے، صفت کا ظرف روح ہے، روح باقی رہتی ہے. چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہم سب کو معلوم، انسان ختم ہو جائیں گے، یہ جو جتنے وجود مٹی کے ہیں یا جسم کے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، صرف وہ باقی رہے گا جس کا پرنٹ روح پہ پڑتا ہو، بس وہ چیز باقی رہے گی. اور وہ چیز جس کا پرنٹ روح پہ پڑتا ہے وہ یا عمل ہے یا صفت ہے اور کچھ نہیں ہے. عمل سے میرا مطلب وہ ہے جو اوکیجنلی ہو، ایک آدھ دفعہ ہو، اور صفت سے میرا مطلب وہ انسان کی عادت ہے جو اس کے اندر پرمننٹ ہوتی ہے. صرف اس کا پرنٹ روح کے اوپر رہتا ہے اور روح نے باقی رہنا ہے. اب آپ تصور فرمائیں، اگر میں نے یہ پہنا ہے یہ کپڑا، اس کا کوئی پرنٹ، اس کا کوئی اثر میری روح پہ پڑنا ہے؟ کسی چیز کا؟ آپ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی، مہنگی ترین گھر اور مہنگے ترین علاقے کے اندر بیٹھیں گے، روح پر اس کا کوئی اثر رہے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ باقی نہیں ہے، یہ فانی ہے، اس کو بقا نہیں ملے گی. اچھا آپ خود فانی ہیں یا باقی ہیں؟ آپ باقی رہیں گے، آپ کی روح باقی رہے گی. جو کچھ آپ کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، جو کچھ آپ کی روح کے ساتھ ہے وہ سب کا سب باقی رہے گا. خدا متعال فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. ہمارے اندر اللہ کی طرف سے ایک روح آئی ہے، وَإِذَا نَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ روح اس میں باقی رہنا ہے. اچھا روح جس کسی چیز سے پرنٹ لیتی ہے، کسی چیز سے اثر لیتی ہے؟ روح کسی چیز سے اثر نہیں لیتی، روح صرف عمل سے اثر لیتی ہے. آپ کے عمل نے باقی رہنا ہے. اب آپ دیکھیں، اب آپ اور میں چاہتے ہیں اپنی لائف کو سمرائز کریں اور یہ سوچیں اگر آج رات موت آئے تو ہمارا کل حشر کیا ہے. ایک سادہ سی بات پوچھ لیں، میرے اندر جو صفتیں ہیں اس نے میری روح کیسی بنائی ہوگی؟ آپ نے دیکھا کبھی جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ اپنی امیجنیشنز کو استعمال کرتے ہیں اور مثال کے طور پر یہ سوچتے ہیں جو فیوچر کا انسان ہوگا وہ ہاتھوں کو بہت زیادہ استعمال نہیں کر رہا ہوگا تو اس کے ہاتھ چھوٹے ہو جائیں گے، وہ ٹانگوں کو بہت زیادہ استعمال نہیں کر رہا ہوگا تو اس کی ٹانگیں بھی چھوٹی ہو جائیں گی، اور کس چیز کو بہت زیادہ استعمال کر رہا ہوگا؟ ذہن کو. تو وہ فیوچرسٹک اپروچ میں دکھاتے ہیں کہ ذہن جو ہوں گے وہ بڑے ہو جائیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو اسپیس سے آنے والی مخلوقات کے بارے میں امیجنیشن بناتے ہیں وہ یہ کہ ان کے دماغ بڑے بڑے ہوں گے. صحیح، آپ اپنی عادتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی روح کی امیجنیشن بنائیے کیا بننے والی ہے. یہ وہ وجود ہے جو ہمیں آگے ملنے والا ہے. بہت آسانی سے کر سکتے ہیں ہم یہ کام کہ اپنی روح کا تصور بنائیں کہ یہ آگے کیا بننے والا ہے، اور پھر آپ کو اور مجھے سمجھ میں آتا ہے. یہ اسلام کا طریقہ تربیت ہے، یہ اسلام کا طریقہ تربیت ہے. میں درس اخلاق نہیں دینا چاہتا تھا لیکن میں عرض کرنا چاہتا تھا اسلام تربیت کیسے کرتا ہے، یہ تربیت ایسے کرتا ہے، یہ آگے کے پیچھے کے پورے نظام کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. کہتے پورے نظام کو سمجھو، اچھا اب بتاؤ جو تم جھوٹ بولو گے اس کا تمہاری روح پہ کیا اثر ہوگا، بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے؟ کبھی بھی دین اسلام کسی کے ہاتھ پہ ہتھ کڑی نہیں لگائے گا، دین اسلام جبر نہیں کرے گا، دین اسلام پوری آزادی دے گا، لیکن اس آزادی کو دینے کے ساتھ ساتھ پہلے فکر کو بھی آزاد کرے گا، فکر کو غلامی سے نکالے گا، اور اس کے بعد پھر انسانوں سے کہے گا دیکھو آزاد ہو گئے تم، فکر تمہاری آزاد ہو گئی ہے، اب اپنے بارے میں قطعی فیصلے کرو. تو وہ جو بندے خدا تھا مجھ سے کہنے لگا میں ساری زندگی چیزوں کے پیچھے بھاگا ہوں، اور جب میں نے اپنے والد کو قبر میں اتارا اور میں قبر میں اترا تو مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا کہ کوئی چیز میری لائف میں امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو امپورٹنٹ ہونا چاہیے تھا وہ کوئی اور پارٹ تھا. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر کوئی انسان اس ریالٹی پر پہنچ جائے کہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں، انسان اتنے اہم نہیں ہیں، صفات سب سے اہم ہیں. اگر کوئی اس ریالٹی پر پہنچ جائے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ پھر ایک سکون ملنے والا ہے، پھر ایک اطمینان ملنے والا ہے. اور یہ جو دنیا کے اندر اس وقت کی پرابلم آئی ہوئی ہے اور ہم لوگ ایک عجیب و غریب مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہم تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں. میں صرف چند منٹس میں تھوڑا سا اس کے اوپر ایک دو آرائز پیش کرتا ہوں اور ہم اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
ہم لوگ پاکستان میں رہنے والے, اور میں نے پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, دین لوگوں کی زندگی کی مشکلات کو حل کرے. اگر دین مشکل کو حل نہیں کرے گا تو دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, پھر وہ ایک ریچول ہوگا, وہ کتنی زیادہ مدت نہیں چلے گا. ہم لوگ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں, ہم احساس کر رہے ہیں کہ ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں. ہم لوگ اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں ہیں. یعنی میرا اپنے خیال ہے جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کوئی ان کے اوپر سینسس کرے, کوئی سروے وغیرہ کرے اور پوچھنے کی کوشش کرے, تو میرا اپنے خیال ہے کہ بہت کم پرسنٹیج ہوگی ایسے انسانوں کی جو اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گے. اچھا, یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی معاشرہ بلا سبب نہ ترقی کرتا ہے نہ اس کو زوال ملتا ہے. ترقی کا بھی سبب ہوتا ہے, زوال کا بھی سبب ہوتا ہے. اچھا, ہم سب اپنے اندر ایک مشکل دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر, وہ یہ کہ ہم لوگ بری طریقے سے ایک دوڑ کے اندر بھاگ رہے ہیں. پوری زندگیاں اس دوڑ کے اندر ملوث ہوئی ہیں. کب سے شروع ہوا ہے یہ؟ اس طرح کی صورتحال کب سے ہے؟ کچھ دوڑ ایسی ہوتی ہیں, کچھ مقابلے ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک نے جیتنا ہوتا ہے, باقی سب نے ہارنا ہوتا ہے, یا کچھ نے جیتنا ہوتا ہے, باقی سب نے ہارنا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی انسان, کوئی بھی انسانی معاشرہ ایسی دوڑ بھاگے, ایسی دوڑ میں شرکت کرے جس میں کچھ نے جیتنا ہے, باقی سب نے ہارنا ہے, اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, تو پھر یقیناً جنگ ہوگی, یقیناً ناامنی ہوگی, یقیناً دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا. یہ قطعی بات ہے. آپ تصور فرمائیے, مثلاً میں ہمیشہ سوچتا ہوں, جیسے یہ فیلڈ, ٹریک اینڈ فیلڈ کی جو دوڑ ہوتی ہے 100 میٹر, 500 میٹر, 400 میٹر, اس کے اندر کتنے لوگوں نے فرسٹ آنا ہوتا ہے؟ ایکچولی ایک سے زیادہ مشکل ہے کہ ایک سے زیادہ آ پائے. بعض اوقات ٹائی ہوتا ہے, لیکن وہ بہت ریئر کیسز کے اندر ہو جاتا ہے ٹائی, لیکن زیادہ تر ایک نے آنا ہوتا ہے. اچھا, اگر ایک نے جیتنا ہے اور 10 پارٹیسپینٹس ہیں تو 9 لوزر ہوں گے. کوئی بھی ایسا سیناریو بن پائے گا کہ جس میں 10 کے 10 جیت سکیں؟ نہیں بن پائے گا. اور اس کا پرسنٹیج اگر ہم نکالیں چانس کا, تو میرا خیال ہے بلینز میں کہیں ایک آدھ چانس شاید بن جائے. 0.0000 اتنے, پتہ نہیں کتنے زیرو لگانے کے بعد 1, یہ چانس شاید بن جائے کہ سب جیت جائیں, اور وہ اس صورت میں کہ 10 کے 10 لوگ سائملٹینیسلی فنش لائن کو کراس کر لیں اور کچھ نہ ہو باقی. اور میں نے عرض کیا, آج تک شاید تاریخ بشریت میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا, میرا اپنے خیال ہے جب تک یہ ریکارڈز ہمارے پاس ہیں. تو ایک نے جیتنا ہے اور 9 لوزر ہیں, اور یہی ہونا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہونا ہے. اب ایک بات سوچتے ہیں, اگر پوری انسانیت, 7 ارب انسان دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو ریزلٹ کیا ہے؟ کچھ نے جیتنا ہے, باقی سب نے ہارنا ہے. اچھا, جنہوں نے ہارنا ہے انہوں نے سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جانا ہے کہ ہم ہار گئے؟ نہیں, ان میں سے کچھ لوگ اپنی شکست کو اپنے مقدر کا حصہ سمجھیں گے, ان میں سے کچھ لوگ اپنی شکست کے باوجود اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے صحیح طریقے سے, اور اس میں کچھ لوگ اپنی شکست کو جواز سمجھیں گے, ایکسکیوز سمجھیں گے کہ اب ہمیں غلط راستے پہ جانا ہے, اور یہی ہوگا. اس کے بعد دنیا میں امن ہوگا یا ناامنی ہوگی؟ ناامنی ہوگی. جب تک دنیا کا ہدف دنیا ہے, انسانوں کا ہدف دنیا ہے, یہاں امن نہیں ہوگا, یہاں جنگ ہوگی. دنیا لمیٹڈ ہے, ہماری خواہشات انلمیٹڈ ہیں, اور 7 ارب لوگ لمیٹڈ چیز کے اوپر جنگ کریں گے, قطعاً چند نے جیتنا ہے, باقی لوگوں نے ہارنا ہے, اور جنہوں نے ہارنا ہے انہوں نے خاموش نہیں بیٹھنا, انہوں نے مقابلہ کرنا ہے. یہ ایک مشکل ہے ہمارے سامنے دنیا کی. اچھا, اب اس کے مقابلے میں ایک اور سوال ہے, حل کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا حل یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک جیسی تقسیم دے دیں, جس کو ہم مساوات کہتے ہیں؟ یہاں پہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. کیا اسلام کا حل مساوات ہے؟ مساوات کا مطلب کیا ہے؟ 7 ارب انسانوں کو جمع کرو، ساری دنیا کی ریسورسز کو ڈیوائڈیڈ بائی 7 بلین سب کو برابر دے دو. کیا اسلام یہ حل دے رہا ہے؟ قطعاً یہ حل نہیں دے رہا، قطعاً یہ حل نہیں دے رہا. وہ مساوات نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ عدل کرو، عدل کرو. اچھا جب آپ عدل کریں گے تو سب کو برابر کا ملے گا؟ نہیں ملے گا. تب بھی کچھ کو زیادہ ملے گا، کچھ کو کم ملے گا. تو اس دنیا کی اس حالت میں جس میں کچھ کے پاس زیادہ ہے کچھ کے پاس کم ہے، اور اسلام کی اس آئیڈیل سیناریو میں جس میں کچھ کے پاس زیادہ ہے کچھ کے پاس کم ہے، فرق کیا ہوا پھر؟ فرق کیا ہوا پھر؟ اس وقت بھی کچھ کے پاس زیادہ ہے اور بہت سو کے پاس بہت کم ہے یا کچھ نہیں ہے، اور اسلام کا آئیڈیل سیناریو مساوات نہیں ہے بلکہ جسٹس ہے، اور جسٹس میں بھی کچھ کے پاس زیادہ ہوگا اور کچھ کے پاس کم ہوگا. وہاں ہم کہہ رہے ہیں امن ہوگا اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں نامنی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بہت سادہ سی وجہ ہے، جس کے پاس زیادہ ہوگا اس کا زیادہ ہونے کی وجہ سے اسلام احترام نہیں دے گا. انسانوں کو سب کو برابر کا احترام دے گا. زیادہ یا کم ہونا مشکل نہیں ہے، احترام زیادہ یا کم ہونے پہ تقسیم ہو یہ مشکل ہے. اصل مشکل یہاں پر ہے. اسلام یہ نہیں کرے گا کہ پوری دنیا کو مساوی کر دے گا، مساوی نہیں ہوں گے یہ. اور اگر آج آپ نے 1 جنوری 2014 کو مساوی کیا اور 1 جنوری 2015 کو دیکھا تو یہ پھر مساوی نہیں رہیں گے، یہ قطعی بات ہے. جو بزنس مین ہے وہ بزنس کرے گا، جو کھانے والا ہے وہ کھاتا رہے گا، ایک سال کے اندر پھر دوبارہ ڈسپیرٹی آ جائے گی واپس. اسلام کبھی بھی مساوات نہیں کرے گا، اسلام جسٹس کرے گا. جسٹس کے نتیجے میں پھر کم اور زیادہ ہوگا، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے احترام کس بنیاد پہ دے گا؟ احترام کم زیادہ کی بنیاد پہ نہیں دے گا. اگر احترام کم زیادہ کی بنیاد پہ نہ ملے، احترام کس پر ملے؟ ایسی چیز پر ملے جس میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر جنگ نہیں ہوگی. اچھا احترام کس بنیاد پہ دے گا خدا؟ احترام دے گا تقوی کی بنیاد پر. صحیح ہے. اچھا تقوی میں ضروری ہے ایک جیتے 9 ہاریں؟ نہیں. 7.5 بلین متقی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تھیوریٹیکلی ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. احترام دے گا علم کی بنیاد پر. ضروری ہے علم کے اندر ایک عالم بنے اور باقی سب جاہل بنے؟ نہیں. 7.5 بلین عالم ہو سکتے ہیں. احترام دے گا اللہ کی راہ میں کوشش کرنے پر، تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ایک آدمی کوشش کرے سب ہاریں، اس کی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ بالکل الٹا ہے. اسلام کے اندر متقی، عالم اور مجاہد وہ ہوگا جو اپنے لیے نہ کرے دوسروں کو بھی لے کر آئے سامنے. اس کا مطلب ہے متقی، عالم اور مجاہد کو دوسروں کو ہرانا نہیں ہوگا، بلکہ دوسروں کو بھی اپنا تقویٰ، علم اور جہاد دینا ہوگا. کبھی جنگ نہیں ہوگی اگر یہ سسٹم اڈاپٹ کرنے پہ جائیں. اچھا اب کہاں سے شروع کریں؟ ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے جو مادہ پرست نظام تھا، جو میٹیریلزم تھا، اس کی فاؤنڈیشنز کو، اور جو اسلام کے اندر تھا اس کی فاؤنڈیشنز کو ایکسپلین کیا. اب شروع کہاں سے کریں گے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں اپنے نفس کے اوپر محنت کرے، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو میرا اپنا خیال ہے یہاں سے شروع کر سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
مولا 11ویں امام کی شب شہادت ہے، ان کی شہادت کی مناسبت سے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے پہلا شروع کرنے کا مرحلہ اپنے بارے میں غور و فکر ہے. سب سے اہم مرحلہ اپنے بارے میں غور و فکر. کس بات کے اوپر غور و فکر؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. سب سے پہلے اپنے اندر کے انسان کو کشف کریں، یہ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس دھوکے کو توڑ لیں کسی طریقے سے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک زندگی میں ایک دھوکے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. مثلا دھوکا کیا ہو سکتا ہے؟ میں اپنی مثال رکھتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. میں اپنی مثال رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ ممکن ہے مثلا میں طالب علم ہونے کے ناطے مجلس پڑھتا ہوں، مجلس پڑھنے کے اندر میں مصائب بھی بیان کرتا ہوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات قرآن کریم کو بیان کرتا ہوں. ممکن ہے میرے لیے دھوکا ہو جائے کہ چونکہ میں بول رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں اللہ کے نزدیک ہوں. ممکن ہے میرے لیے دھوکہ ہو جائے. سب سے پہلے مجھے اس دھوکے کو توڑنا پڑے گا کہ بولنے کا مطلب قرب خدا نہیں ہے. کوئی بھی بول سکتا تھا، بولنا قرب خدا نہیں. سب سے پہلے مجھے اپنے اندر اس دھوکے کو توڑنا پڑے گا، میں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں وہ چیز کون سی ہے. ممکن ہے میں پبلک کے پیچھے بھاگ رہا ہوں لیکن مجلس کے ذریعے سے، بالکل ایک ایسے سرمایہ دار کی طرح جو اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے پبلک کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن پروڈکٹ کے ذریعے سے. ممکن ہے میں ایسا بن گیا ہوں. مجھے سب سے پہلے اس دھوکے کو توڑنا پڑے گا، میں خدا کے پیچھے ہوں یا بندوں کے پیچھے ہوں، اور اس سے بدتر یہ ہوگا کہ چیزوں کے پیچھے ہوں. ممکن ہے میں چیزوں کے پیچھے ہوں. آپ سب سے پہلے اپنے اندر کے انسان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، یہ ہے کس چیز کے پیچھے، یہ کیا لینا چاہتا ہے. اچھا میں کیوں عرض کر رہا ہوں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے ہی میں اور آپ مریں گے وہ اندر کا انسان کشف ہوگا. اصل انسان مرنے سے چند منٹس پہلے ہمارے سامنے کشف ہونا ہے، کہ وہ اصلی انسان جو تمہارے اندر چھپا ہوا تھا، جو بظاہر طالب علم تھے، بظاہر فلاں کام کر رہے تھے، ان سب کے پیچھے وہ جو اصلی انسان تھا وہ یہ تھا. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جس کے لیے مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. مولانا فرمایا لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اس کی عربی بھی بہت خوبصورت ہے، الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد جاگیں، ہم ابھی جاگتے ہیں، ابھی جاگتے ہیں. اپنے آپ کو کشف کریں اندر سے ہم کیا ہیں، اوپر سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ کشف کر لیا اپنے آپ کو کہ میں جو اصلی والا انسان ہوں وہ یہ ہوں، قانون خدا کے اندر اس انسان کا مقدر کیا بننے والا ہے، اس انسان کا انجام قانون خدا کے اندر کیا بننے والا ہے، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں. اس کے بعد یہ سوچوں خدا کے قوانین کے تحت اس کو صحیح کام کیا کرنا چاہیے، اس کو ڈھونڈیں. بس یہ آخری جملات اس سلسلے میں عرض کروں گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ جیسی مدد کرنے لگتے ہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں کروں، اچانک آپ کے دل میں ایک خواہش ابھرتی ہے اور ایک وسوسہ، ایک اسپارک سا پڑتا ہے مجھے کہ ہاں جب میں کروں گا تو یہ تھوڑا سا میری بات بھی بنے گی، کہ ذرا پتہ میں بھی کچھ کر رہا ہوں گا، لوگوں کو پتہ چلے گا. آپ نے کہیں پر بھی کوئی کام کیا دنیا کے لیے، نہیں دنیا کے نہیں، دین کے لیے، دین کے لیے کام کیا، تو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک اسپارک شیطان ڈالے گا، تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے بھی کیا کچھ کیا ہے. اچھا کبھی یہ اسپارک ہوتا ہے، کبھی بالکل بلنٹ ہوتا ہے، بالکل کھلا منظر ہوتا ہے، یعنی آدمی اس سے ملے تو سمجھ جاتا ہے یہ بیچارہ کتنا بیوقوف آدمی ہے، اس کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ شیطان حاکم ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ سکا. کچھ لوگ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں شیطان اتنا بلنٹلی ان کے سامنے نہیں آتا، اسپارک کرتا ہے، صرف ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے حاکم ہو جاتا ہے اور وہ جا کے اعلان کرتے ہیں کہ بتانا سب لوگوں کو کہ میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا حتیٰ وہ وسوسہ بھی اگر آئے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بالکل اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بیچارہ مظلوم انسان ہے، چونکہ اب اس کو آخرت میں کچھ نہیں نصیب ہونا ہے، جو ہونا تھا وہ یہی تھا، پھر معاملہ ختم ہو گیا. اگر وہ ہے جس کے سامنے اسپارک ہوتا ہے اور وہ خاموش رہتا ہے، اب اس کو ایک بات سوچنی چاہیے، دین خدا کے اندر اگر کوئی اپنے لیے کام کرے تو جزا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جزا نہیں ہے. اچھا کام صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ کام غلط ہوگا. برکت دے گا یا نہیں دے گا؟ برکت بھی نہیں دے گا، بلکہ میرے جیسا انسان کہے گا ذلت بھی دے گا، ذلت بھی دے گا. اس ذلت کے لیے تیار ہے؟ اگر ذلت کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے، پھر اپنے آپ کو چھوڑ دیں، شیطان کے بہکائے میں چلا جائے. لیکن اگر ان تمام باتوں کو سمجھتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے اپنے لیے کیا یہ کام برکت نہیں دے گا، اس کام سے نہ صرف یہ کہ برکت نہیں آئے گی بلکہ ذلت آئے گی، مجھے کچھ نصیب نہیں ہوگا، تو فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا اور کہے گا نہیں، مجھے اپنے لیے نہیں کرنا ہے، مجھے خدا کے لیے کرنا ہے. اس وسوسے کو کنٹرول کر لے گا. آپ کی زندگی میں جتنا یہ کنٹرول بڑھتا جائے گا اور آپ قانون خدا کے تحت کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، آپ کی زندگی صاف ستھری پیوریفائی ہوتی چلی جائے گی. اور روح یہیں سے ترقی کرنی ہے, روح کی ترقی یہیں سے ہونی ہے جو اسلام نے کمال دیا ہے. جیسے جیسے ہم لوگوں کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں, ہم دنیا میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. چند دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم نے آخری 50 سال میں وہ تبدیلیاں دیکھی ہیں جو تاریخ بشریت میں ہزاروں سال میں نہیں ہوئی تھیں. یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں آخری 50 سال کے اندر, اور یہ بہت عجیب وقت ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, ہم اور آپ میں سے جو لوگ بھی وقت کے امام کے موضوع کے اوپر محنت کرتے رہے ہیں, ظاہر معتقد تو سبھی ہیں, چاہنے والے سبھی ہیں, کچھ نے زیادہ محنت کی ہوگی, کچھ نے کم محنت کی ہوگی, کچھ نے اسٹڈی کیا ہوگا, کچھ نے نہیں کیا ہوگا. جس کسی نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا, میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں, اس کو ایک بات سمجھ میں آئی ہوگی مجھے کہ ہمارے سامنے نشانیاں بہت عجیب اسپیڈ سے پوری ہو رہی ہیں. ہم لوگ بہت عجیب و غریب تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں اس زمانے کے اندر, جو ہم 30 سال پہلے بھی نہیں سوچ سکتے تھے. اور ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وقت کے امام کے دور سے ہم اور آپ نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, اگر نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ایک فینومینا ہوگا, اور وہ فینومینا یہ ہوگا کہ بیچ کے جو لوگ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. یا اچھے ہوں گے تو بہت اچھے ہوں گے, اور یا برے ہوئے تو بہت برے ہوں گے. نہیں معلوم کتنی روایات ہیں جو اس فینومینا کو ہمارے سامنے بیان کر رہی ہیں. اچھا, آپ اس کو پولرائزیشن کہیں یا کچھ بھی کہیں, یہ وہ فینومینا ہے جو معاشرے کے اندر ہوگا. اچھے لوگ بہت تیزی سے اچھائی کی طرف جائیں اور برے لوگ بہت تیزی سے برائی کی طرف جائیں. یعنی اس زمانے میں سوسائٹی میں 3 کیمپس نہیں ہوں گے, اس زمانے میں سوسائٹی میں 2 کیمپس ہوں گے, اچھائی کا کم لوگوں کا بہت اچھے, برائی کا زیادہ لوگوں کا اور بہت برے. یہ صورتحال اس زمانے کی لگتی ہے. آپ کو اور مجھے محنت کرنی پڑے گی کہ ہم کس سمت بڑھنے کی کوشش کریں, اور جن امام کی شہادت کی شب ہے ان کی شہادت کے نتیجے میں اس امام کی امامت کا دور شروع ہوا ہے جن کے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. ایک اعتبار سے یہ شب انتہائی اہم شب ہے ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے. آپ یہاں سے اس دور میں داخل ہوئے ہیں, ایسی کسی شب سے اس دور میں داخل ہوئے ہیں جب وقت کی امام کی امامت کا دور شروع ہوا ہے. اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرفی زبان میں کہوں تو ایک انکمپلیٹ ایجنڈا یہاں سے شروع ہوا ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, ان کا تشریف آنا باقی ہے, اور یہ ساری دنیا گویا ان کے انتظار کی طرف بڑھ رہی ہے. اور کسی نے بہت خوبصورت کہا, میں اس کا معتقد ہوتا جا رہا ہوں, اس نے کہا کہ یہ جو پوری دنیا میں امام حسین کا پیغام پہنچ رہا ہے یہ کیسے ہوا؟ ہم لوگ 20 سال پہلے سوچ سکتے تھے کہ CNN امام حسین کے بارے میں دکھائے گا؟ ہم آنکھ کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ یہ CNN یہ کرے گا, ہمارے ذہن میں نہیں تھا. کفر کا میڈیا سید الشہداء کے کربلا کے واقعے کو لوگوں کے سامنے بتائے, یہ ہم نے سوچا تھا کیا؟ یہ ہم نہیں سوچ رہے تھے. اب پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے تو استنباط کرنے والے بہت خوبصورت استنباط کیا, میں عرض کیا میں اس کا معتقد ہوتا جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے, ہمارے پاس روایت موجود ہے, وقت کے امام تشریف لائیں گے تو لوگوں کے سامنے اپنا تعارف کروائیں گے, وہ فرمائیں گے کہ میں کون ہوں. اس تعارف میں وہ ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے, کہیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں. عجیب ہے, فرمائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں. تو استنباط کرنے والے نے بہت خوبصورت استنباط کیا, اس نے کہا اس کا مطلب ہے حسین کا نام دنیا میں اتنا مشہور ہوگا کہ وقت کے امام کہیں گے جس حسین کو تم جانتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں. یہ بڑی عجیب بات ہے, اور نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ اس زمانے سے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں جب پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ حسین کون ہے, امام حسین کا نام پوری دنیا کے سامنے, سید الشہداء کا پیغام لوگوں کے سامنے آتا جا رہا ہے. اور عزیزان محترم, صرف ایک بار تصور کیجئے گا, کیا یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ جس حسین کو لوگ اب پہچان رہے ہیں آپ نے پیدا ہونے کے فوراً بعد پہچان دیا؟ یہ فخر نہیں ہے؟ کتنی عجیب بات ہو گئی کہ پوری دنیا کو ہزاروں سال لگے، سینکڑوں سال لگے اس جگہ تک آنے میں، اور خدا نے آپ کو ان ماؤں کے ہاں پیدا کیا جو امام حسین کا نام لے کے زندہ تھی. کتنی عجیب بات ہو گئی، کتنا عجیب ہوگا کہ پوری دنیا بعد میں پہچانے گی اور آپ اور میں وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی لمحہ کوئی سال ایسا نہیں گزارا جب امام حسین کے نام کا ذکر نہ کیا. الحمدللہ، کتنی بڑی سعادت مل گئی. ہم دو بہت عظیم الشان حقیقتوں کی طرف ہیں. ایک حقیقت تاریخ میں ہے جو سید الشہداء ہیں، اور ایک حقیقت مستقبل میں ہے جو امام زمان ہے. ہم دو حقیقتوں کے درمیان، اور زیارت عاشورہ کے اندر تین جگہ امام زمانہ کا ریفرنس آتا ہے، بار 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 امام زمانہ کا تذکرہ آتا ہے. ہر امام نے وقت کے امام کا تذکرہ کیا ہے، ہر امام نے وقت کے امام کا تذکرہ کیا ہے. لیکن عزیزان محترم، ایک تذکرہ امام وقت کا ایسا ہوا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہاں سے تحریک اٹھنا شروع ہوئی ہے. رسول خدا نے سینکڑوں حدیثیں امام زمانہ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، نہیں معلوم کتنی احادیث. پانچویں امام کا ایک عجیب قول ہے، فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو پوری زندگی ان کی خدمت کرتا. نہیں معلوم یہ حقیقت کیا حقیقت ہے. لیکن ایک جگہ ایسی جگہ ہے جہاں امام زمانہ کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ شاید کائنات کا بہت بڑا لمحہ ہونا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں اس کے پس منظر کو عرض کروں، شاید یہی مسائل اسی طرح سے بن پائیں گے. وہ یہ کہ اس پوری انسانیت میں پنجتن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہ پوری انسانیت پنجتن میں خلاصہ ہوتی ہے، اور کامل ترین مصداق انسانیت کا ان پانچ نورانیتوں کے اندر قرار پاتا ہے، اور ان پانچ میں سے چار ایک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ان پنجتن میں سے چار نورانیتیں ایک نور کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول بھی سیدہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب نے سیدہ کا احترام کیا. یہ کائنات کی بڑی عجیب حقیقت ہے. اور بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے سر من اسرار اللہ تعالی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا، پوری کائنات پنجتن میں خلاصہ ہوئی تھی، ان پانچ میں سے چار ایک کا احترام کر رہے ہیں، جس دن اس ایک کو ضرب لگی ہوگی وہ دن کون سا دن ہوگا؟ جس دن اس کے وجود مقدس پہ ضرب لگی ہوگی وہ دن کون سا دن ہوگا؟ اور جب ان کے وجود کو ضرب لگی تو جس کو انہوں نے پکارا ہوگا وہ کون ہوگا؟ اب ہمارے پاس سننے کے لیے ہے. استاد فاطمی نے یہاں بیان کرتے ہیں، جب سیدہ پہ دروازہ گرا تو پہلی ندا دی یا مہدی ادری کے لیے. مجھے نہیں معلوم بی بی سیدہ نے ہزاروں سال کا فاصلہ طے کیا اور اس شخصیت کا ذکر کیا جس نے دنیا میں آ کر اس پوری دنیا کو پرچم فاطمہ عطا کرنا ہے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس فرزند کا تذکرہ کیا جس نے واپس آ کر ان کے ایک اور فرزند کا ذکر کرنا ہے. بی بی کا وجود مقدس وقت کے امام کا تذکرہ کرنا ہے. آج گیارہویں امام کی شہادت کی شب ہے. اگر آج آپ کو کسی کو تسلیت پیش کرنا ہے تو آپ کو وقت کے امام کے حضور جانا ہوگا. آپ وقت کے امام کے حضور جائیں گے اور ان کو تسلیت پیش کریں گے کہ اے وقت کے امام، آپ کو آپ کے والد گرامی کی تسلیت پیش کرتا ہوں. لیکن آج تو گیارہویں امام کا لاشا جنازے کی صورت میں اٹھا، امام زمانے کی سختیوں کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے دور تھے. جب گیارہویں امام کی
جیسا دے اطہر کے اوپر نماز جنازہ ہونے لگی تو ایک غلط آدمی نے نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کی اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ اگلے امام نے نماز جنازہ پڑھانی ہوتی ہے، عین موقع کے اوپر وقت کے امام تشریف لائے، اس غلط آدمی کو ہٹایا اور کہا کہ میں اس پر نماز جنازہ پڑھاؤں گا، میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کے جد امجد کی اس لاشے پر جو کربلا کے میدان میں گمے گوروں کا فن پڑا تھا، اور سید سجاد اپنے والد کے بےغور و قبر لاشے کو دیکھ کر اس شدت کے غم میں مبتلا ہوئے کہ سیدہ زینب کو آنا پڑا اور فرمایا بیٹا غم نہ کرو، تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا، یہاں روزہ تعبیر ہوگا، یہاں لوگ زیارت ہوگی.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.